الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں. اول تاخر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. اس پروگرام میں بطور خاص ہم کسی ایک عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں اور اسی سے متعلقہ اس کے کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین درست عقائد پر، اسلامی عقائد پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور انہیں درست سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور موت تک اس پر ہم غامزن رہیں، اسی پر ہمیں استقامت ملے، آمین. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پرانوار پر ایک فرشتہ مقرر ہے جسے سارے مخلوق کی آوازوں کو سننے کی سماعت عطا فرمائے گا، یعنی اتنی سماعت ہوگی، ساری مخلوق کی آوازوں کے سننے کی طاقت بھی دے گا، اتنا علم بھی دے گا کہ ہر ایک کے نام کو وہ جانتا ہوگا. جب کوئی میرا امتی درود مجھ پر بھیجے گا تو وہ فرشتہ کہے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص فلاں کا بیٹا، یعنی باپ کا بھی نام لے گا اس کے اور اس پڑھنے والے کا، یہ آپ پر درود بھیج رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنے والا، خدمت میں رہنے والا فرشتہ، جب اللہ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے کہ سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے درودوں کی آوازوں کو بھی سن لیتا ہے، تو پھر بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی. اور یہی وجہ ہے اہل محبت کا درود حضور علیہ السلام کی حدیث میں خود اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں. سب کے درود حضور تک پہنچائے جاتے ہیں، پہنچتے بھی ہیں، کئیوں کی آوازیں بھی ڈائریکٹ آپ سنتے ہیں، کئی فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ درود لے کر پہنچتے ہیں. اور یہ وہ فرشتہ ہے جو سب کی آوازیں سن بھی لیتا ہے اور نام لے کر حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں انہی اعتقاد کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، اس فضیلت کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو موضوع ہے میں وہ عرض کر دوں. موضوع ہمارا ہے عقیدہ حیات النبی. آج ہم اس عقیدے کی وضاحت کریں کہ جو حیات النبی کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں، یہ عقیدہ کیا ہے، اس کے پیچھے بیسک کون سے دلائل ہیں جن کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھا ہے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے، کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے مزاروں میں، اپنی اپنی قبروں میں حیات ہیں. اور کیسے حیات ہیں؟ بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، اور اللہ پاک کی عطا سے جہاں چاہیں وہاں تصرف فرما سکتے ہیں اور وہاں جسم مبارک کے ساتھ جا سکتے ہیں. مزار پرانوار میں حیات ہے، وہ زندہ ہے. کل نفس ذائقت الموت، موت کا ذائقہ ہر نفس نے جو چکھنا ہے، اس وعدے کے تحت ان پر بھی یہ موت طاری ہوئی، وصال ہوا، پردہ فرمایا. لیکن جیسے ہی وصال ہوا پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو وہ زندگی عطا فرما دی گئی. اور یاد رکھیں، نبیوں کی زندگی شہداء کی زندگی یعنی حیات سے بھی اعلیٰ ہے. ایک امت میں شہید ہو جائے تو قرآن اسے کہتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ تم انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں جن کو شہید کر دیا جاتا ہے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں. اچھا، کہنے کی ممانت اور ایک اور آیت میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مردہ گمان بھی نہ کرو. بولنا تو کجا دور کی بات، گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں. اور اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، جو امتی زندہ ہے تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہوگا. نبی کی حیات امتی سے بڑھ کر حیات ہے. اور صرف یہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ شریف کتاب الجنائز میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقو، فرمایا بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، یعنی زمین پر یہ حرام ہے کہ نبی کے جسم کو یہ کھائے گی، یہ محفوظ رہیں گے، اور فرمایا بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو درود پڑھنے کے حوالے سے فرمایا تو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت آپ کی حیات طیبہ میں ہے، تو جب آپ وصال فرما جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے جواب میں وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ یہ حیات ہے، یعنی دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی یہ حیات ہوں گے۔ مسند ابی اعلی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب نبی تو یہ فرمائیں، رسول یہ فرمائے، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے کہ نبی زندہ ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ یہ کہیں کہ بھئی نہیں جی وہ زندہ نہیں ہے؟ شہید کے لیے بھی تو اپنی عقیدہ رکھنا ہے، بظاہر تو شہید بھی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اب شہید کیا ہے؟ اس کے جان نکلی ہوئی ہے، روح وہ نکلی ہوئی ہے، کبھی سر اس کے جسم سے جدا ہے، جسم کے کبھی ٹکڑے ٹکڑے ہیں، لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے، انہیں مردہ نہ کہو۔ اچھا نہیں کہنا زبان سے، پھر فرما دیا مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو جو جسم سے سر جدا ہے، بس ظاہر ایسی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، تو ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ یہ زندہ ہے، ہمیں شعور نہیں، ہم یہی کہیں گے۔ اچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کیوں کسی طرح کے ادھر ادھر کی بات کو سنیں اور اپنے اس عقیدے میں ضعف اور کمزوری لے کر آئیں؟ تو عقیدہ یہ کہ انبیاء زندہ ہیں، قبروں میں ہیں، حیات ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، یہ بھی اللہ نے انہیں طاقتیں عطا فرمائی۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا جب آپ مسجد اقصی پہنچے تو سارے نبی وہاں استقبال کے لیے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں ہیں، تو یہ جو سارے انبیاء وہاں آئے تھے، تو یہ کیسے آئے؟ اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی۔ تو عقیدہ ناظرین کرام حیات النبی کا یہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ گمان کرے معاذ اللہ کہ ان پر موت واقعی نہیں ہوئی، موت تاری نہیں ہوئی۔ لوگ سمجھتے کہ یہ شاید یہ عقیدہ رکھتے کہ موت ہوئی نہیں ہے، وصال فرمایا ہے، لیکن اللہ نے انہیں حیات طیبہ ایسی عطا فرمائی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رزق بھی انہیں دیا جاتا ہے، اور جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے وہاں جا کر تصرف بھی فرماتے ہیں، ویسے مزار پرانوار میں، اور دیکھ پوری کائنات کو رہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم معراج شریف کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کئی عقائد اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی، معراج میں ہی کئی عقیدے ایسے ثابت ہوتے ہیں، جو وصال فرمانے کے بعد پھر تصرف کرنا، پھر کسی کی مدد کرنا، وسیلہ بن جانا، اگر کوئی کہنا اس کا کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو میں پھر ایک سوال کروں گا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کتنی نمازیں آپ فرض جانتے ہیں؟ کہیں گے پانچ۔ اچھا پانچ نمازیں کیا پانچ شروع میں ہوئی تھیں؟ کہیں گے نہیں، پچاس۔ اچھا پچاس ہوئی تھی، پچاس سے پانچ کیسے آئیں؟ تو پھر فوراً ایک ہی جواب ہوگا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے نا، تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی بھیج رہے تھے کہ حضور کم کروائیں، کم کروائیں، کم کروائیں۔ تو یوں پانچ پانچ کم ہوتی گئیں، پانچ رہ گئیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایسا ہی ہوا تھا، اور یہی حدیث پاک میں بیان موجود ہے، لیکن خوشخبری یہ سنا دی گئی، پانچ ہیں، ثواب تمہیں پچاس کا ملے گا۔ اب میرا سوال اگلا یہ ہے کہ یہ پانچ نمازیں آئی ہیں ہوئی ہیں کن کی وجہ سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ. یہ وسیلہ بن گئے نا، یہ ذریعہ بن گئے، انہوں نے مدد کر دی اس امت کی. یہ تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے زمانہ آیا ہے تو یہ تو پردہ فرما گئے تھے، وصال کر گئے تھے، پھر انہوں نے ایسی آ کے مدد کی ہے، ہماری مدد ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے وسیلہ بن گئے. تو اگر کوئی وصال کے بعد مدد وسیلہ اس کا قائل نہیں تو میں کہتا ہوں پھر پانچ کی جگہ پچاس پڑے، اور ایسا کوئی بھی نہیں کرتا کیونکہ یہ واضح روایات اور احادیث کے اندر موجود ہے کہ پچاس ہی نمازیں ابتدان تھیں لیکن ہوئی پانچ، وسیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے. تو اللہ نے انہیں طاقتیں دی ہیں، یہ مزار سے بھی کہیں دور بھی جائیں تصرف بھی فرمائیں، یہ رب نے انہیں طاقتیں عطا فرمائیں. قبر میں میت کو جب رکھتے ہیں تو میت کے پاس فرشتے آتے ہیں، حدیث میں یہ بیان کر دیا گیا. آپ مجھے بتائیے ایک وقت میں کتنی جگہوں پر، کتنی جگہوں پر تدفین ہو رہی ہے، میت کو رکھا جا رہا ہے، اور قبر میں یہ آئیں گے منکر نکیر ہیں. ایک وقت میں متعدد جگہوں پر جانا، یہ اللہ نے ان فرشتوں کو طاقت دا فرمائی. تو فرشتوں کو جس رب نے یہ طاقت دی ہے، اس مردے سے بھی سوال کر رہے ہیں، اس سے بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی کر رہے ہیں، اس ملک میں کر رہے ہیں، فلاں ملک میں کر رہے ہیں، اس شہر میں کر رہے ہیں، اس شہر میں کر رہے ہیں، ایک وقت میں کوئی ایک ہی تو میت نہیں ہے، ایک وقت میں کوئی ایک ہی تدفین تو نہیں ہے، ہزاروں افراد دنیا سے جا رہے ہیں، تدفینیں ان کی ہو رہی ہیں، تو ان کی قبروں میں کون پہنچ رہی ہے منکر نکیر؟ یہ ہم سب کا اوورال یہ عقیدہ ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیثوں میں یہ بیان کیا ہوا ہے. بات صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس رب نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک وقت میں متعدد جگہوں پر بھی وہ فرشتے جاتے ہیں، ان کی قبروں میں جا کے سوال کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی طاقت عطا فرمائی، ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر بھی جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر میں زیارت ہوگی، یہ بھی احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. ما کنت تقول فی حاضر رجل، کیا کہتا تھا اس ہستی کے بارے میں؟ ایمان والا، عاشق رسول، امتی حضور کا یہ پکار اٹھے گا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حضور کی زیارت ہوگی. تو جیسے فرشتے ایک وقت میں کئی قبروں میں جا سکتے ہیں اور امتحان کے لیے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک وقت میں کئی مقامات پر تشریف لے جا سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہر ہر وقت آپ ہر ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں اور موجود ہیں، یہ نہیں ہمارا عقیدہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو پورا عقیدہ ہی درست پتہ نہیں ہوتا اور دوسرے لوگ برگلانے میں کامیاب ہو جاتے. عقیدہ درست یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزار پور انوار میں حیات طیبہ، حقیقی حیات کے ساتھ متصف ہے، کائنات کو ایسے ملاحظہ کر رہے جیسے آدمی آسانی سے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، حضور پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں چاہیں آپ اللہ کی عطا سے اپنے جسم مبارک کے ساتھ جا سکتے ہیں، ایک وقت میں متعدد مقامات پر چاہیں تو متعدد مقامات پر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے اور اس میں کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں اتنی آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، نکیرین آ کے پوچھتے ہیں، ہر ہر قبر میں جاتے ہیں، تو جب وہ آ سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی. انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں سے نکل کر مسجد اقصا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہنچے، حضور کی امامت میں نماز کو ادا کیا، پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سفر آسمانوں کا فرمایا تو ہر ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی رہی، وہ مسجد اقصا میں بھی تھے پھر آسمانوں پر بھی. اللہ نے نبیوں کو رفتار ایسی عطا فرمائی، طاقت ایسی دی ہے، اپنے جسم مبارک کے ساتھ جہاں چاہیں وہ جا سکتے. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے ناظرین اکرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جس محفل میں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ نہیں کہ ہر ہر محفل میں آپ جسم مبارک کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یہ نہیں. ہاں جہاں چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا سکتے ہیں، جس محفل میں چاہیں آ سکتے ہیں. بقیہ علم کے اعتبار سے تو آپ اپنے امت کو، آپ پوری کائنات کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے آدمی اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، ایسے پوری کائنات گویا کہ آپ کے سامنے واضح. اور ساتھ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ہم جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغاثہ کرتے ہیں، پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو التجائیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں. اور یہاں بھی شبہ لائق ہو جاتا ہے، نہیں یہ یا سے نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں یا سے ہونا چاہیے؟ کس دلیل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز میں التحیات، جب تشہد پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ پکارتے ہیں اس وقت السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں برکات ہوں. یہ جو یا ہے اور ایو، السلام علیک ایہا النبی، جو اے نبی، یا اے نبی، یعنی دونوں میں کوئی معنی میں فرق نہیں. تو نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں، ہمارے علماء نے اس کو واضح کیا ہے، علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایہا النبی، یعنی یا سے ہی یہ جو ہم سلام پیش کر رہے ہیں، یہ بطور حکایت نہیں بلکہ انشاء کے طور پہ، یعنی اس قصد کے ساتھ. کس قصد کے ساتھ؟ کہ میں بارگاہ رسالت میں یہ ابھی سلام گویا پیش کر رہا ہوں. یہ کہیں بھی ہے مدینہ میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہی کہے گا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکے میں پڑھ رہا ہے تو یہی کہے گا. اچھا اس ملک میں پڑھ رہا ہے، پاکستان میں پڑھ رہا ہے تو یہی کہے گا. دنیا کے کسی اور ملک میں ہے تو یہی نماز میں یہی کہے گا. دن میں ہے تو بھی یہی کہے گا، رات میں تو بھی یہی کہے گا، کہیں پہاڑوں میں، جنگلات میں تو بھی یہی پڑھے گا. ہاں مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی یہ نظریہ عقیدہ رکھے کہ یا کے ساتھ پکارا ہی نہیں جا سکتا یا یہ معاذ اللہ شرک ہے، تو یہ عجب بات ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عین نماز میں ایسا شرک داخل ہے، اور یہ ہرگز شرک نہیں ہے. یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر معاذ اللہ اس کو ہر اس پکارنے کو بھی آپ شرک سے تعبیر کریں تو کیا یہ نماز کے اندر شرک شامل ہے؟ نماز میں شرک شامل نہیں ہے. تو جب نماز میں حضور علیہ السلام کو یا کے ساتھ ایہا النبی، اس کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ پکارنا، سلام پیش کرنا جائز ہے، تو پھر نماز کے باہر بھی ان کلمات کے ساتھ پکارنا وہ جائز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ خاص مدینہ منورہ روضہ رسول پر حاضر ہو کر تو سب بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ خاص وہاں کے لیے نہیں. آپ جہاں بھی دنیا کے کسی خطے میں ہیں، کونے میں ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ یہ کہہ کر ندا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ بالکل جائز ہے. اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے یہی انداز ہوتے تھے. کئی آپ جنگوں کے واقعات آپ پڑھ لیجیے، پکارا کرتے یا محمدہ یا محمدہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو استغاثہ کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ چل رہے تھے، کہیں پاؤں سن ہو گیا، بیٹھ گئے، تو کسی نے کہا آپ ان کو پکاریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو پتہ کیا کلمات آپ کے؟ فقال یا محمدہ فقام فمشا. یہ کہا تو کہا کھڑے ہو گئے اور چلنے شروع ہوئے، ان کے پاؤں بالکل ٹھیک ہو گئے. تو یا سے اگر ندا ہی منع تھی تو کیا صحابہ کرام علیہ مردوان ایسا کرتے؟ تو یا سے ندا منع نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہاں خطبہ دے رہے ہیں، کہاں حضرت ساریہ کو اس لشکر کے لیے، آپ نے خطبے کے دوران آپ نے یا ساریہ الجبل کہا، یا ساریہ، یا ساریہ، پہاڑ کی طرف دیکھو. تو یہ اپنی ان کو ایک ندا دی، اور اسی قول کی برکت سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان کیا کہ ہمیں آواز آئی تھی تو ہم نے پھر دشمنوں پر ہم غالب آئے اور ہم جیت گئے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مدینے میں حضرت عمر خطبہ دیں اور نہاوند کی ایک طویل مسافت پر وہاں ان کی آواز پہنچے اور یا ساریہ، یا کے ساتھ وہ کلمات کرے، تو یہ کہاں سے اسے معاذ اللہ شرک سے تعبیر کیا جا سکتا؟ ہرگز نہیں. لہذا یا کے ساتھ پکارنا، قرآن پڑھے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی فرمایا یا ایہا الرسول، کئی فرمایا یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی حرد المؤمنین، یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم، یا ایہا النبی جاہد الکفار، یا ایہا النبی قل لازواجک. تو کئی مقامات جہاں کہیں یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں اللہ نے دیگر انبیاء کے لیے ارشاد فرمایا ونادیناہ ان یا ابراہیم اعرض عن ھذا، آپ کے لیے فرمایا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، یا آدم، قرآن میں موجود ہے، یا کے ساتھ اللہ نے انہیں ارشاد فرمایا. تو میں عرض پہلے ہی کر چکا ہوں کہ یا کے ساتھ یہ استغاثہ کرنا، پکارنا، اور بھی کئی ایسی روایات ہیں، صلات حاجت، اس میں خاص وہ جو دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اسی میں بھی یا کے ساتھ پکارنے کا کہا. یا محمد انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی. اس کی جگہ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضور اسلام کے مبارک صفاتی ناموں سے یہ استغاثہ کیا جائے، یعنی یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی. یہ دعائے حاجت آج دنیا کے کونے کونے میں کوئی پڑے گا تو یہ یا کے ساتھ ندا کرے گا. تو یا کے ساتھ ندا کرنا، پکارنا، بلانا، تو یہ کوئی شرک نہیں کسی طرح. عقیدہ ہمارا یہی ہے، وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے جہاں چاہیں جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں. بقیہ اپنے مزار پر انوار میں حیات ہیں اور حقیقی زندگی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان درست عقائد پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.